جنت البقیہ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
بارش بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد، عجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت، ان کی معرفت نصیب فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے غم میں غمگین اور ان کی خوشیوں میں خوش رہنے کی سعادت خدا ہمیں نصیب فرمائے۔ جن ظالموں نے، اہل بیت کے دشمنوں نے جنت البقیع کا حادثہ سانحہ انجام دیا، ان کی نابودی کے لیے اور جنت البقیع کی تعمیرات اور اس کو ایک بار پھر اسی عظمت کے ساتھ دیکھنے کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی آل محمد وعجل۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اور اللہ کے نبی نے، ان کی اولاد طاہرہ نے مسلسل اپنی زندگی کے اندر اس بات کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ یہ دنیا حق اور باطل کے اوپر مشتمل ہے۔ دنیا کے اندر دو مختلف لشکر کام کر رہے ہیں، ایک حق کا لشکر ہے اور ایک باطل کا لشکر ہے۔ معمولاً ہم لوگ جب دین کے مفاہیم کو سنتے ہیں، دین کی باتوں کو سنتے ہیں، تو ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو پوری گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں، تمام تر باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دین کے اندر ایک خاص معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن معمولاً لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ معمولاً لوگ حتیٰ دین کو جب سنتے ہیں تو اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی معرفت نہیں ہوتی، کوئی گہرائی نہیں ہوتی۔ لہٰذا مثلاً جب دین حتیٰ یہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، قبول کرتے ہیں کہ ایک شیطان ہے، لیکن کیا اس کو احساس کرتے ہیں کہ اس نام کا کوئی دشمن ان کی زندگی میں بھی ہے؟ تو مثال کے طور پر اپنے پیسے کے دشمن کو پہچانتے ہیں، اپنی جائیداد کے دشمن کو پہچانتے ہیں، اپنے حسب و نسب میں کوئی دشمن ہو اس کو پہچانتے ہیں، لیکن جو دشمن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو پہچانتے ہیں کیا؟ مانتے ہیں؟ اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ قبول کرتے ہو کہ شیطان ہے، کون ہے کہ جو کہے گا کہ نہیں ہے؟ لیکن جب تم شیطان کو قبول کر رہے ہو کہ دشمن ہے، یہ بتاؤ تمہارا کوئی تعلق اس شیطان سے بنا ہے؟ اس نے تمہیں ذاتی طور پر گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ کیا یا نہیں کیا؟ تم نے احساس کیا یا نہیں کیا؟ اگر کوئی میری جائیداد کا دشمن ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے یہ میرا دشمن ہے، اس نے میری جائیداد کے خلاف یہ کام کیے ہوئے، میرے پیسے کا دشمن ہو، میرے کاروبار کا دشمن ہو، میں اس پہ نظر رکھتا ہوں، یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب تک تو اس نے دشمنی میں یہ کیا ہے، آگے کیا کرے گا، پہلے سے تیاری کرتا ہوں۔ لیکن جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، کیا ہم نے اس کو اتنا سنجیدگی سے کبھی سوچا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر میری عمر اتنے سال ہو گئی ہے، اب تک اتنی مدت میں اس دشمن نے میرے ساتھ یہ کر لیا، آگے یہ کر سکتا ہے، کوئی میرا منصوبہ ہے؟ معمولاً لوگ دین کے معاملات کو اتنی گہرائی میں نہیں لیتے۔ چونکہ خدا متعال کو معلوم ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی گہرائی زیادہ تر نہیں آئے گی، عقل اور شعور کا وہ استعمال اتنا اچھا نہیں کریں گے، تو خدا متعال ایسے ہادی بھیج دیتا ہے جن کے ذریعے سے انسان اپنی ہدایت اور اپنی گمراہی کو پہچان لے۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ شیطان ہے، شیطان دشمنی کرتا ہے، شیطان دشمنی میں ایک ایک سے دشمنی نہیں کرتا، پورے پورے گروہ بناتا ہے، پورے پورے لشکر بناتا ہے، خدا متعال نے قرآن کریم میں بیان فرمایا پورے پورے لشکر بناتا ہے، تو اگر کوئی ایک انسان یہ سب نہیں سمجھ سکتا تو وہ کیا کرے؟ کم سے کم اتنا کر لے کہ جن کو خدا نے ہادی بنا کر بھیجا ہے انہیں پہچان لے۔ اگر انہیں پہچان لے تو اسے ایک سہولت ہوگی، وہ سمجھ جائے کہ جو ان کا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ شیطان کا دوست ہے، وہ شیطان کا دوست ہو۔ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی خدا کا بھی دوست ہو شیطان کا بھی دوست ہو، یا خدا کا دوست ہوگا، اگر خدا کا دوست ہوگا تو خدا کا بھی دوست ہوگا، خدا کے نبی کا بھی دوست ہوگا، اور جس کی محبت کو خدا کے نبی اور خدا نے واجب کیا اس کا بھی دوست ہوگا، اور اگر کوئی خدا کا دشمن ہوا تو کہیں اپنی دشمنی کو خدا سے چھپا لے نبی کے مقابلے میں آئے گا، اور اگر نبی کے مقابلے میں بھی اس دشمنی کو چھپا لے تو اولاد نبی سے بدلہ ضرور لے گا، پھر اولاد نبی سے بدلہ لے گا۔ تو خدا متعال نے ہمیں پورا نظام دیا ہے ہدایت کے لیے، تو خدا متعال نے اس طرح سے بیان کیا، اللہ کے نبی نے اس کے اوپر اصرار کیا، لہذا خدا متعال کے نبی نے مولا امیر المومنین کی ذات اقدس کے لیے ارشاد فرمایا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد حج الفرج، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، جہاں علی جائیں گے وہاں حق جائے گا۔ یہ جو حق اور باطل ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں یہ صرف اس میں نہیں ہے کہ خدا کو ماننا حق ہے نہ ماننا باطل ہے، صحیح ہے، یہ ایک مثال ہے، نبی کو ماننا حق ہے، نبی کو نہ ماننا باطل ہے، یہ حق اور باطل کی بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ یہ حق اور باطل ہماری اور آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات تک بھی آتا ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات تک بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے میں نے فلاں پیسہ جو خرچ کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو دینا تھا وہ نہیں دیا، یہ باطل ہے، یہ بھی باطل ہے۔ بس یہ جو حق اور باطل ہے یہ بہت بڑے حق اور بہت بڑے باطل سے لے کر چھوٹے چھوٹے حق اور چھوٹے چھوٹے باطل تک سب میں آتا ہے۔ اب اس دوران میں ہماری شناخت ہونی چاہیے، ہمارے پاس معرفت ہونی چاہیے جس سے ہم یہ پہچان سکیں کہ حق اور باطل کے لشکر کہاں پر۔ دوسری دفعہ میں نے آپ کے سامنے لشکر کا ذکر کیا ہے، خدا متعال قرآن کریم کے اندر اس بات کو ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے حق بھی ہے، حق کا لشکر ہے، باطل بھی ہے، باطل کا لشکر بھی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو امام خمینی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا عقل اور جہل کے لشکر، جو انہوں نے ایک روایت سے حاصل کیا تھا، ایک روایت تھی جس نے عقل کے لشکر بیان کیے اور جہل کے لشکر بیان کیے، جہالت کے لشکر۔ تو یہ جو لشکر کشی کا معاملہ ہے یہ پوری تاریخ میں ہے، اب میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں لیکن صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے گا۔ خدا کے نبی حضرت ابراہیم تشریف لائے، انہوں نے دین کی تبلیغ کی، ان کے مقابلے میں نمرود آیا جس کو خدا متعال نے قرآن کریم میں بیان کیا، ایک ایک واقعے کو تفصیل سے بیان کیا، کیوں؟ تاکہ تم یہ پہچان لو کہ حضرت ابراہیم حق کا لشکر ہیں علیہ السلام اور نمرود باطل کا لشکر ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کا لشکر بن کر آیا، اور ان کے مقابلے میں فرعون باطل کا لشکر بن کر آیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق کا لشکر آئے، ان کے مقابلے میں باطل کا لشکر آیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں حق کا لشکر آیا، ان کے مقابلے میں باطل کا لشکر آیا، مولا امیر المومنین کے سامنے، سید الشہداء کے سامنے کربلا کا میدان، حق کا لشکر آیا، باطل کا لشکر آیا. اب میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے، کیا یہ سنت خدا کہ ایک طرف سے حق کا لشکر آئے دوسری طرف سے باطل کا لشکر آئے، یہ سنت خدا ختم ہو گئی؟ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم کبھی بھی اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. اس کا مطلب ہے یہ سنت خدا جاری ہے. کربلا 61 ہجرا میں ہوئی، ایک طرف حق کا واضح لشکر، اس سے زیادہ واضح لشکر حق کا کبھی نہیں آیا، ایک مقابلے پر یزید کا باطل لشکر، اس سے زیادہ بطلان کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ جب اتنا واضح حق اتنا واضح باطل آ گیا، اب خدا نے معیار دے دیا. اب معیار دینے کے بعد کیا ہے؟ اب یہ سمجھ لو اب تمہارا کام، اب تمہارا کام. یا تو دنیا اس وقت حق کا ساتھ دے دیتی، اتنا واضح حق تھا، ساتھ دے دیتی، حق جیت جاتا، ظاہری طور پر بھی جیت جاتا، باطل ہار جاتا، حق کی فتح ہو جاتی، معاملہ ختم ہو جاتا، ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا. جیسا کہ بنت رسول اللہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد لوگوں نے امیر المومنین کو ان کا حق نہیں دیا. بنت رسول اللہ نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا اب تم نے چونکہ علی کا ساتھ نہیں دیا، ان کو حق نہیں دیا، اب شمشیریں چلنے کا انتظار کرو. اب شمشیریں چلیں گی، اب نیزے چلیں گے، اب گردنیں کٹیں گی، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی. یا تو کوئی حق اور باطل کا ساتھ معرکے میں ساتھ دے دے، حق کا ساتھ دے دے، معاملہ ختم. ایک دفعہ ساتھ دے گا، جتنے لوگ شہادت پائیں گے، جو کہ ناکامی نہیں ہے، جتنے لوگ شہادت پائیں گے وہ بھی کامیاب ہوں گے، اور فتنے اور باطل کا مرکز ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم. لیکن یہ معاملہ کب ختم ہوا؟ لوگوں نے اس طرح حق کا ساتھ نہیں دیا. اچھا جب حق کا ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر قیمت دینی پڑتی. وہ قیمت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی قیمت، حق اور باطل پھر اتنا واضح ہو کر سامنے نہیں آتا، پھر بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے. مثلاً اگر 11 ہجرہ میں حق اور باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دے دیتے، معاملہ ختم ہو گیا تھا. بنت رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم علی کا ساتھ دے دیتے، علی ہر حق کو اس کی جگہ پہ پہنچا دیتے، نظام عدل قائم ہو جاتا، نظام عدل قائم ہو جاتا، شیطان کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، گمراہی مٹا دی جاتی، باطل کے جھنڈے ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتے. تم نے نہیں کیا، اب نہیں کیا، اب تمہیں فتنہ و فساد سے گزرنا پڑے گا. بی بی نے 11 ہجرہ میں یہ ارشاد فرمایا، 25 سال تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا بیوی نے کیا فرمایا، نہیں سمجھ میں آیا. جب پہلی دفعہ جنگ جمل ہوئی، لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا مصیبت تھی جو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لی. پھر فتنے کا دور چلا چلا چلا، یہاں تک کہ سید الشہداء کا دور آیا، حق اور باطل کی جنگ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو میدان کربلا میں لے کر آئی، لوگوں کو دعوت دی گئی، تم لوگ حق کا ساتھ دے دو، باطل سے لڑو. اگر پہلے کچھ مبہم تھا، اب تو کچھ مبہم نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا 11 ہجرہ میں ہم نہیں سمجھ سکے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا تھا. بعض اصحاب رسول کے پاس جب بنت رسول اللہ تشریف لے گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم دین کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے والد کی سنت کے ساتھ ہیں، حکومت پہ کون ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا، جو کہ غلط بات تھی. جس کو رسول اللہ نے منسوب کیا تھا وہ حکومت پہ نہ ہو تو اگر مصلحت نہیں تھی تو اللہ کے رسول نے منسوب کیوں کیا تھا؟ کہا حکومت پہ کون ہو نعوذ باللہ کیا فرق پڑتا ہے، بنت رسول اللہ کے سمجھانے کو بھی نہیں سمجھے، قیمت دی پھر، پھر قیمت چکائی نہیں. 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد پھر ایک موقع آ گیا، چلو تم پہلے حق کے لیے مبہم تھے، اب کربلا میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. پہلے تم کہہ رہے تھے دونوں فلاں ہیں، اصحاب رسول ہیں، اب تو سامنے یزید ہے، اب کیا ابہام ہے؟ اب تو نواس رسول ہے، اب کیا ابہام ہے؟ وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا امام ہے، سید ہے، سردار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اب کیا ابہام ہے؟ اچھا اب تو کچھ نہیں تھا نا، حق اور باطل سامنے آیا، نہیں ساتھ دیا، نہیں ساتھ دیا، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اب 1000 سال کی سزا ہو تو کم نہیں، پھر سزا جھیلنی پڑی، فتنہ و فساد کا دور آ گیا. سید الشہداء کا کربلا میں لوگ ساتھ دے دیتے، عبید اللہ ابن زیاد کی فوج نے کتنا لڑنا تھا، یعنی میں اگر صرف محاسبے کے طور پر سوچوں، کیلکولیشن میں سوچوں، تو اگر لوگ سید الشہداء کا ساتھ دے دیتے، فرض کرو بے فرض 1000 لوگ شہید ہو جاتے، کچھ بھی نہیں تھے. 2.5 لاکھ کے قریب تو حجاج بن یوسف نے مارے ہیں، 2.5 لاکھ کے قریب حجاج بن یوسف نے مارے تھے، کوفہ کے ساتھ جو تہس نہس اس کے بعد کیا ہے بنی امیہ نے، پوچھنے والا ہے. پھر ساتھ دیتے تھے سید الشہداء کا، کتنے لوگوں نے شہید ہونا تھا؟ 1000 لوگوں نے شہید ہونا تھا، چلو 5000 نے شہید ہونا تھا، معرکہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ مشکل ہے ہم انسانوں کی، حق اور باطل کے معرکے میں اس وقت ساتھ نہیں دے پاتے. 1400 سال کے بعد تو سب تیار، ابھی پوری دنیا میں چلے جاؤ اور لوگوں سے پوچھو حسین کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کوئی ہے جو منہ سے کہے میں نے نہیں دینا ہے؟ اس وقت 1000 10000 لوگ بہت ہوتے، 10000 لوگ شہید ہو جاتے، معاملہ ختم. لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر معرکہ بڑھ جاتا ہے، پھر ایک اور مشکل آتی ہے، بہت سخت مشکل، اور میں جنت البقیع کے اوپر ابھی حاضر ہوں گا. پھر جو مشکل آتی ہے، مقدسات پامال ہوتے ہیں. دنیا کی خاطر اگر خدا کا حکم پامال ہو تو چند مصیبتیں فوراً آتی ہیں، اگر دنیا کی خاطر اللہ کا حکم پامال ہو تو چند مصیبتیں فوراً آتی ہیں. ان میں سے ایک مصیبت ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے مقدس سمجھا تھا اب وہ بھی باقی نہیں رہے، اب وہ بھی باقی نہیں رہے. تو 61 ہجرہ میں واقع کربلا کے بعد جب سید الشہداء کی تنہائی، ان کی بے وطنی، ان کی شہادت، ان کی اولاد کی اسارت ہو گئی، اس کے بعد مکہ مکرمہ پہ بھی حملہ ہو گیا، مدینہ منورہ پہ بھی حملہ ہو گیا. اب عقل کی بات یہ تھی کہ اس وقت جاگ جانا چاہیے تھا، اس وقت جاگ جانا چاہیے تھا، لوگ پھر بھی نہیں جاگے، پھر بھی اسی خواب میں باقی رہے. اس کے بعد جو ہوا وہ اب ہمارے سامنے ہے، اب 1400 سال ہو گئے، اب 1400 سال ہو گئے، پھر کربلا جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا، پھر وہ بات دوبارہ نہیں آئی. تو عزیزو یہ ایک دور ہے، ایک سلسلہ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہتی ہے. حق اور باطل کی جنگ میں موقع کے اوپر نہ اٹھو، بڑی مصیبت اٹھانی پڑتی، بہت بڑی مصیبت اٹھانی پڑتی. اب یہاں پر ایک معاملہ ہے ان لوگوں کا جو حق کے پیروکار ہیں. اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اس گروہ میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالی. دوسرا ہے باطل کے ارادوں کا. ایک مارکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو حق کے پیروکار ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے. ایک بات ہمیں یہ دیکھنے پڑے گی کہ چلو حق کے ماننے والوں نے وہ نہیں کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے یا جو ان کو کر لینا چاہیے تھا، آیا باطل جیت گیا؟ آیا باطل جیتا؟ میں جنت البقیع کے معاملے میں اس معاملے کو اب اس انداز میں دیکھنے کی کوشش کروں گا. اہل حق کو کیا کر لینا چاہیے تھا؟ اہل باطل کو فتح ہوئی یا فتح نہیں ہوئی؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اس سے پہلے کہ معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور مشکل جو غیبت کے دور میں آتی ہے، جب فتنہ و فساد کا دور چھانے لگتا ہے تو آتی ہے، اور وہ بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ کوئی یہ پہچان کر سکے کہ باطل کا لشکر کہاں تک ہے، باطل کا لشکر ہے کہاں اصلاً۔ ابھی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین لوگوں میں شعور آ رہا ہے، بیداری آ رہی ہے، جنت البقیع کے معاملے پر پوری دنیا میں آج کے جیسے دن اور رات میں پروگرام ہو رہے ہوں گے۔ اپنے آپ سے ایک بات پوچھنی پڑے گی، جس زمانے میں یہ سانحہ ہوا اس وقت باطل کا لشکر کون تھا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے ہادی بھیجیں جن کی محبت اور جن کی دشمنی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کون خدا کے ساتھ ہے، کون خدا کی دشمنی میں ہے۔ جب یہ سانحہ ہوا اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی قبور مقدسہ کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، کم سے کم اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آل سعود باطل پر تھے اور یہ باطل کا لشکر ہے، کم سے کم ایک بات تو قطعاً طے ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو آل سعود ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، ہم سب کو معلوم ہے ان کو وقف کی سرزمین بچانے سے کوئی غرض نہیں تھی جس کے نام پر انہوں نے قبور مقدسہ کو نقصان پہنچا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہمیں معلوم ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ لوگ دنیا پرست ہیں یا دین پرست ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی عمارتیں بنے یا عمارتیں نہ بنے۔ جنت البقیع کی چند عمارتوں کو گرا کر جو انہوں نے اپنے لیے عمارتیں بنائی، کیا ان پہ کوئی سوال نہیں کرے گا؟ جو کچھ تم نے اپنے لیے کر لیا وہ کیا ہے؟ تو انہیں کوئی غرض نہیں ہے اس سے، ہم سب کو معلوم ہے انہیں ایک دشمنی لاحق ہے، قدیم زمانے کی ایک دشمنی ہے جو ان کے دماغوں کے اندر ہے، اور یہ باطل کے لشکر کی بہت اچھی نشانی ہے۔ قدیم زمانے سے قبور رسول اور اولاد رسول سے دشمنی چلی آ رہی ہے، ہمیں معلوم ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ شاید قدیم ترین روایتوں میں سے مروان بن حکم کے زمانے کی روایت بھی موجود ہے، جو کسی کو قبر رسول اللہ کے اوپر گریہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کس برے طریقے سے اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے، یہ قدیم معاملہ ہے۔ کس طرح قبور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کو منہدم کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی ان کے ذہن میں ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس پرانے بغض کو نکالا، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ اپنے جرم میں تنہا ہے؟ جس وقت انہوں نے اس کام کو کیا، کیا یہ حتیٰ اس علاقے کے جس کو آج ہم حجاز کہتے ہیں، بلا سرپرست بلا کسی پشت و پناہ کے مالک ہوئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ کے پاس آج کے چند دنوں کے اندر جنت البقیع کی تاریخ کے حوالے سے کچھ معلومات آئی ہو سوشل میڈیا پر اور دوسری جگہوں پر، تو شاید کہیں کسی کے پاس یہ بھی آیا ہو کہ آل سعود کو کامیابی اس علاقے میں دلائی کس نے تھی، کس نے انہیں یہاں تک پہنچایا تھا۔ اچھا، معمولاً باطل کو پہچاننے میں باطل نے ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہوا ہے، جو براہ راست دشمن ہے اگر کوئی پہچان بھی لے پیچھے نہ جا سکے، پیچھے نہ جا سکے۔ مثلاً الحمدللہ اتنا شعور اب ہمیں حاصل ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آل سعود تھے جنہوں نے مزارات بقیع کے ساتھ دشمنی کی، انہیں منحدم کیا، تھوڑا سا شعور اور دکھاؤ۔ اپنے آپ سے یہ بھی پوچھو کہ آل سعود کو یہاں لایا کون تھا، کون لے کر آیا تھا، کس کی پشت پناہی کے ساتھ آل سعود نے یہ حرکت انجام دی تھی، کیا اس زمانے میں کوئی تھا جو ان کو روک سکتا تھا اور اس نے نہیں روکا، تو کیوں نہیں روکا؟ تو عزیزو اس زمانے میں اس پورے خطے کے اوپر ایک طاقت حکومت کر رہی تھی، ایک طاقت حکومت کر رہی تھی۔ اس وقت وہ طاقت اس خطے پر بھی حکومت کر رہی تھی جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جب دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دشمن ہمارے ساتھ ایک سادہ سا کھیل یہ کرتا ہے کہ ایک حد تک تو جاؤ، اس کے پیچھے مت جانا، ایک زمانے تک تو سمجھو، اس کے پیچھے مت سمجھنا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یزید نے سید الشہداء کا مقابلہ کیا، کیا ہمیں کبھی یہ پوچھنے کا موقع ملا کہ جس وقت یزید یہ کام کر رہا تھا تو اس کا ساتھ دینے والے اور لوگ کون کون تھے؟ وہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ظاہراً تو مسلمان تھے، اصل میں مسلمان نہیں تھے، تو جو مسلمان نہیں تھے اور اس کا ساتھ دے رہے تھے وہ کون کون لوگ تھے؟ کن لوگوں کی دشمنی امیر المومنین اور ان کی اولاد سے چل رہی تھی؟ تو ایسی تو بہت سادہ سی بات ہے، اگر ہم اور آپ یہ جان لیں کہ، اور اہل بیت نے ہمیں اس کو جاننے کا موقع بھی دیا ہے، اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ خیبر میں امیر المومنین نے یہودیوں کو شکست دی تھی۔ بہت عجیب بات ہے، مولا چوتھے سرکار اپنی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شام میں ہمیں یہودیوں کے محلوں سے گزارا گیا اور یہ منادی دی گئی کہ یہ ہیں جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو ہرایا تھا۔ کیا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیچھے سے کوئی اور بھی کچھ کر رہا تھا؟ اچھا، ہمارے پاس، سب کے پاس روایات موجود ہیں، چاہے شیعہ، چاہے سنی، چاہے وہابی، کوئی بھی ہو، سب کے پاس روایات موجود ہیں کہ بھئی یہ جو بیت المقدس ہے اس پر بھی اولاد علی کی حکومت بنے گی، سب کو پتہ تھا، سب کے پاس روایات موجود ہیں، شیعہ، سنی، وہابی سب قبول کرتے ہیں، ہاں بیت المقدس پر علی اور اولاد علی کی حکومت بنے گی۔ تو میں ایک بات پوچھوں گا کہ یہ جو جانتا ہے کہ اس کی حکومت کو اولاد علی شکست دیں گے، یہ اولاد علی کے نام کو باقی رہنے دے گا؟ یہ اس سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا، یہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا؟ تو عزیزو اگر تھوڑا سا ہم لوگ تاریخ کا ساتھ دے دیں اور جا کر دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ آل سعود کو لانے والے تھے انگریز، انگریزوں کا جاسوس آل سعود کے ساتھ چلا کرتا تھا، جس طرح ایک اور عرب قبیلہ شریف حسین تھا وہ بھی اس علاقے کے اندر کام کر رہا تھا، ان کے ساتھ بھی انگریزوں کا ایک جاسوس چلا کرتا تھا، وہ جاسوس زیادہ مشہور جاسوس تھا، اس کا نام بھی آپ سب نے سنا ہے، لارنس آف عربیہ، وہ آل سعود کے ساتھ نہیں تھا، وہ شریف حسین کے خاندان کے ساتھ تھا، جس کے پڑ پوتے آج کل اردن میں حکومت کر رہے ہیں، اردن میں حکومت کر رہے ہیں۔ شریف حسین کا خاندان لارنس آف عربیہ کی مدد سے، اور آل سعود ایک اور انگریزی جاسوس۔ اب میں ان سب منحوسوں کے نام بھی ممبر پہ لیتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، فیلبی نام کر کے ایک جاسوس تھا، اس کی مدد سے اس علاقے کو کنٹرول میں لینے کے لیے طاقت لڑا رہے تھے۔ لارنس آف عربیہ بہت بڑا جاسوس تھا، اس کا حامی شریف حسین اس خطے میں نہیں رک سکا. شریف حسین کو جلا وطن کر دیا گیا. باپ جلا وطن ہوا, اس علاقے میں گیا جس کو آج کل ہم قبرص یا سائپرس کہتے ہیں, وہیں مر گیا احتمال قوی, اور یا کسی افریقی جزیرے میں گیا, پہلے سائپرس گیا. انگریزوں نے شریف حسین کو بے دخل کر دیا اور آل سعود کو یہاں لا کر بٹھایا. یہ انگریز کون انگریز ہیں؟ یہ وہی انگریز ہیں جنہوں نے جس وقت یہ کام کیا فلسطین میں یہودی حکومت تشکیل دلوائی, یہ وہی انگریز ہیں. اس زمانے میں یہودی صہیونی اتنے طاقتور تھے اس زمانے میں بھی کہ انگریزوں کو ڈکٹیشن دے رہے تھے کہ تم نے اب یہ کروانا ہے. ان صہیونیوں نے فلسطین میں صہیونی حکومت بنوائی, حجاز میں سعودی حکومت بنوائی. اچھا, جب انہوں نے حجاز میں سعودی حکومت بنوائی اور فلسطین میں صہیونی حکومت بنوائی, اور یہ صہیونی حکومت بنی اس جگہ پر جس کو بیت المقدس کہتے ہیں, تو ان کو خطرہ اب کس سے ہے؟ بیت المقدس میں صہیونی حکومت بنی ہے. تمام تر روایات کہہ رہی ہیں کہ بیت المقدس کی صہیونی حکومت اولاد علی کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی. اب خطرہ کس سے ہے؟ علی کے دشمنوں سے خطرہ ہے؟ نہیں, علی کے دشمنوں سے خطرہ نہیں ہے. علی کے دشمن ان کے دوست ہیں, ان کو اولاد علی سے خطرہ ہے, اولاد علی سے خطرہ ہے, اور علی کے چاہنے والوں سے خطرہ ہے, علی کے چاہنے والوں سے. کاش کبھی میرے پاس موقع ہوتا, اس سال تو نہیں, کبھی اور, کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کرتا کہ جس وقت یہ سازشیں کر رہے تھے, اولاد علی کیا کر رہے تھے, عراق میں کیا ہو رہا تھا, ایران میں کیا ہو رہا تھا. علماء اس حرکت کو سمجھ رہے تھے یا نہیں سمجھ رہے تھے؟ سمجھ رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ مکمل اس معاملے کو سمجھ رہے تھے, مراجع رد عمل دکھا رہے تھے. تعجب کی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس وقت صہیونی سعودیوں کو حجاز میں بٹھا کر اولاد علی کو شکست دینے کے لیے امیر المومنین اور ان کی اولاد کی قبور سے لڑ رہے تھے, اس وقت بھی علی کے چاہنے والے اس معاملے کے اوپر ان کے مقابلے میں برسر پیکار تھے, اس وقت بھی برسر پیکار تھے. آج ہی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت قم میں کیا مقابلہ کیا گیا, نجف اشرف نے کیا رد عمل دکھایا. تو ہمارے پاس مراجع اعظام کے اعتراضات موجود ہیں, علماء کرام کے مظاہرے موجود ہیں. اس وقت کیوں؟ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ دشمنی کس سے دکھائی جا رہی ہے. معاملہ قبور کا نہیں تھا, قبور کے پیچھے فکر کا تھا. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں اور قبول فرمائیں کہ دشمن اصلی آل سعود ہے, اس کے پیچھے بھی دشمن ہے, اور آپ اور میں اس بات کو قبول کریں کہ قبر سے دشمنی در حقیقت فکر سے دشمنی ہے, ان کو عمارتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا, تو پھر میں ایک بات پوچھوں گا, اب بتاؤ تم نے 80 سال پہلے سانحہ کیا اے آل سعود, قبور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو منہدم کیا اس خاطر کہ علی اور اولاد علی کے چاہنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں, اس خاطر کہ ان کے نشان مٹ جائیں, اس خاطر کہ جس کی دشمنی سے خطرہ تھا کہ وہ صہیونی حکومت کو ختم کر دے گی, شیطان کے دام کو توڑ دے گی, دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر دے گی، اس کے ماننے والوں کے دل اتنے ٹوٹ جائیں، ان کے حوصلے پست ہو جائیں، وہ لوگ تاریخ میں مٹ جائیں۔ یہ آل سعود کا منصوبہ تھا، اور یہ وہ کام تھا جو صہیونی خود نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے ضروری تھا کوئی مسلمان نما سامنے ہو جو اس کام کو کرے، اس کے لیے وہ آل سعود کو لے کر آئے۔ تو بہت بڑا منصوبہ ہوا، ایک شیطانی منصوبہ ہے جس کو صہیونی اجرا کر رہے ہیں، اس میں سعودیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ مقابلہ قبر سے نہیں ہے، مقابلہ فکر سے ہے۔ دشمنی کی انتہا اور کرتے تو شاید قبروں کے نشان بھی مٹانے کی کوشش کرتے۔ اور یہ بھی مشہور و معروف ہے اور ہمارے نزدیک مسلم ہے کہ اگر مسلمان اعتراض نہ کرتے تو اگلا نشانہ گنبد خضرا ہوتا، اللہ کے نبی کی قبر کو بھی صد نعوذ باللہ تعالی نقصان پہنچاتے اگر مسلمان اعتراض نہ کرتے۔ انہوں نے سارے کام کر لیے، انہوں نے فکر مٹانے کی کوشش کر لی، سب کر لیا۔ اب ہم ایک سوال کرتے ہیں، کیا دشمن کامیاب ہو گیا؟ اہل بیت کی مظلومیت پر ہمارا سلام، ان کی قربانیوں پر ہمارا سلام۔ جب دشمن نے کربلا میں سید الشہداء کا لاشا پامال کیا تو کیا کامیاب ہو گیا؟ جب 80 سال پہلے قبور اہل بیت اطہار کو منہدم کیا، یا 1400 سال پہلے کربلا میں سید الشہداء کے لاشے کو پامال کیا، تو ہدف کیا تھا؟ ہدف لاشا نہیں تھا، سید الشہداء کی فکر تھی۔ آج بھی عمارت ہدف نہیں ہے، اہل بیت کی فکر ہدف ہے۔ تو اب میں ان سے ایک بات کہوں گا، اللہ کا نظام بہت عجیب ہے، تم نے سید الشہداء کا لاشا پامال کیا، خدا نے سید الشہداء کی قبر کو کروڑوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ میرا اپنا ہی خیال ہے، پوری دنیا میں اگر کوئی مقام ایسا ہو جس کی طرف رخ کر کے دنیا کے کروڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہوں، تو کعبہ کے بعد کربلا ہے، تو پھر کعبہ کے بعد کربلا ہے۔ جس کی طرف کھڑے ہو کر دنیا کے کروڑوں انسان کہہ رہے ہوتے ہیں ہر روز، السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو اے دشمنوں، تم نے لاشا پامال کیا تھا حسین اور حسین کی فکر کو مٹانے کے لیے، اللہ نے امام حسین کو وہ عظمت دی، کروڑوں انسان دنیا کے کونے کونے سے کربلا کا رخ کر کے کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، لعن اللہ من ظلمک، لعن اللہ من قتلک۔ کروڑوں انسان لعن کر رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں ان کو جنہوں نے سید الشہداء کے ساتھ ظلم کیا۔ اگر باطل کو کچھ سیکھنا ہے تو اس معاملے کو سیکھ لے، 1400 سال پہلے سید الشہداء کے ساتھ یہ کرنے والے یہ سمجھ رہے تھے سید الشہداء کی فکر نعوذ باللہ اب ختم ہو گئی۔ اور میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، لیکن اگر چند منٹ اور اس کے اوپر عرض کروں کہ انہوں نے لاشا پامال کر کے جو چاہا تھا، ان کا فلسفہ یہ تھا کہ ہم لاشے کو پامال کریں گے تاکہ لوگ یہ شک کریں، ذرا سماعت فرمائیے گا، لوگ یہ شک کریں کہ حسین کا خدا کے نزدیک کوئی مقام ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم لاشا پامال کریں، نعوذ باللہ، اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ شک ڈالیں، کہ اگر خدا کے نزدیک حسین کا کوئی مقام ہوتا تو خدا نے لاشا کیوں پامال کیا؟ انہوں نے یہ سوچا. خدا متعال کے نظام میں جو بہت بڑی ایک خوبی ہے وہ یہ کہ خدا ظالم کی رسی کو دراز کرتا ہے. خدا نے ظالم کو کہا کہ تجھے جتنے فتنے کرنے ہیں تو کر لے, جتنی چالیں چلنی ہیں چلو. خدا کو اپنے نبی کے نواسے کے صبر پہ اتنا یقین ہے, نہ نبی کے نواسے کے صبر پہ صرف, نواسے کے 6 ماہ کے بچے کے صبر پہ بھی یقین ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے یزید اور اولاد یزید, اے شیطان اور لشکر شیطان, تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو, یہ حسین ہے, یہ اولاد حسین ہے, یہ صبر کا پیکر ہے. ان اللہ مع الصابرین. سید الشہداء نے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے, سید الشہداء کے یتیم بچوں نے, سید الشہداء کے جوانوں نے صبر اور استقامت سے خداوند متعال کی فتح و نصرت کو طلب کر لیا. ان اللہ مع الصابرین. خداوند متعال نے سید الشہداء ان کے وارثوں کے صبر کے جواب میں پرچم حسین کو سربلند کر دیا. تم نے جتنا لاشیں پامال کیے, حسین نے ہر مردے کو حسین کا کفن دے دیا, ہر مرنے والے کو حسین کے کفن کی آرزو دے دی. اب زندہ ہو تو زیارت کا شائق, مرے تو کفن حسین کا طلبگار. کتنا دباؤ گے حسین کے نام کو؟ خدا نے معجزہ دکھایا, کروڑوں کے دلوں کو حسین سے متصل کر دیا. آج دنیا شاہد ہے. اگر باطل کے پاس عقل ہوتی, یہ منظر عبرت بنانے کے لیے کافی تھا, لیکن ان کے پاس شعور کہاں, ان کے پاس عقل کہاں؟ انہوں نے 1400 سال کے بعد یزیدیت کے راستے پر چلتے ہوئے ایک اور سانحہ کیا, اپنی دانش میں بڑی سازش کی. سید الشہداء کے لاشے کے پامال کرنے والے اور ان کے ورثا اب اولاد حسین پر آئے, اب اولاد حسین پر آئے. قبور جنت البقیع کو منہدم کر دیا. اپنے دانش میں کیا کیا؟ اپنے دانش میں یہ کیا کہ اہل اسلام کا جو ایمان اور عقیدت اہل بیت کے لیے ہے اس کے اوپر ضرب لگائی. ایک مسلمان آئے, اہل بیت کی مسمار ہوئی بھی قبروں کو دیکھے اور یہ سوچے کہ اگر خدا کے نزدیک ان کا مقام تھا تو ایسا کیوں ہوا. وہی منطق جو یزید کی, وہی منطق جو باطل کے لشکر کی 1400 سال پہلے. اب خدا نے متعال کا کام کیا ہے؟ خدا کو اپنے نظام میں کبھی جلدی نہیں ہے, کبھی جلدی نہیں. جلدی وہ کرے جسے وقت نکلنے کا خوف ہو. خدا کو کوئی جلدی نہیں. ابراہیم کو آگ میں پھینکیں گے, پھینک لو, خدا کیوں جلدی کرے؟ حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکائیں گے, لٹکا لو, خدا کیوں جلدی کرے؟ حسین کا لاشا پامال کریں گے, کر لو, خدا کیوں جلدی کرے؟ قبور جنت البقیع کو منہدم کریں گے, کر لو, خدا کیوں جلدی کرے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا, تم نے جس کا لاشا پامال کیا ہے یہ حجت خدا ہے، یہ حجت خدا ہے، جس کے پاؤں میں بیڑیاں باندھی ہیں یہ ستون کعبہ ہے، یہ ستون کعبہ ہے۔ تم نے جن کی لاشیں قبور پامال کیے ان کے دروازے پر فرشتے بھی جھک کر آتے ہیں۔ تم ظالموں کی گردن کشی اور سرکشی سے ان کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کل بھی خدا نے منظر دکھایا، آج بھی یقیناً منظر دکھائے گا۔ ساری دشمنی کے بعد کیا اولاد علی ختم ہو گئے؟ کیا علی کے ماننے والے ختم ہو گئے؟ کیا علی کے چاہنے والے کم ہو گئے؟ کیا علی کے ماننے والوں کا حوصلہ کم ہوا؟ اگر دنیا میں کوئی ایک نعرہ سب سے زیادہ لگتا ہو اور پوری دنیا میں اس نعرے کے لگنے کے پیچھے جو جذبہ ہے ایسا دنیا کے کسی نعرے میں نہیں ہے، وہ نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت۔ ہم نے امن میں نعرے لگائے اور پوری طاقت سے لگائے، یہ نعرے لوگوں نے خوف میں لگائے پوری طاقت سے۔ ہم نے چار دیواری میں بیٹھ کے لگائے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں چار دیواری میں بیٹھ کے نعرے لگانا نعرے کا احترام نہیں ہے۔ نعرے کا صحیح احترام اس وقت ہے جب گولیاں اور گولے چل رہے ہوں اور پھر لوگ علی کا نعرہ لگا۔ یہ جو ہم نے حسینیت کا نعرہ لگایا یہ چار دیواری میں ہے، سید الشہداء کا نعرہ ہم نے بھی اس وقت اصلی لگایا جب ہم روڈوں پہ ہوتے تھے اور دشمن چاروں طرف ہوتا تھا، ہم نے اس وقت بھی یہ نعرہ لگایا۔ یہ علی کے چاہنے والوں کی طاقت ہے۔ اب صرف ایک سوال رہ گیا، کیا یہ جیت گئے؟ بھئی انہوں نے سوچا تھا علی اور اولاد علی کے چاہنے والے حوصلے کھو بیٹھے، پوری دنیا میں اللہ شاہد ہے، پوری عقل شعور منطق دلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی ایک قوم ہے جس کا جذبہ جوانوں سے زیادہ جوان ہے وہ شیعہ قوم ہے۔ کسی قوم کا جذبہ اس جوانی اور اس امنگ کے اوپر نہیں ہے جتنا شیعہ قوم کا جذبہ ہے، چاہے وہ عراق میں ہوں، ایران میں ہوں، لبنان میں ہوں، اور ابھی ہم نے پاکستان کو نہیں دیکھا ہے۔ بہت سارے دوست احباب ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بہت خوش فہمی میں دوچار ہیں، تو میں معمولاً ان سے کہتا ہوں صبر کر لو، صبر کر لو۔ ہم اس زمانے کو گزار چکے ہیں جب ہمارا دشمن ہم سے کہہ رہا تھا ہم مجلسیں نہیں ہونے دیں گے، اور ہم کہہ رہے تھے ہم قیامت تک کریں گے اور تم گڈھوں میں جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے۔ ہم کیوں اس گارنٹی پر ہیں؟ ہم کیوں اس یقین کے اوپر ہیں؟ اس وجہ سے کہ علی اور اولاد علی کا حق کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے کسی ایرے غیرے کا پرچم اٹھایا ہوتا تو ہم نابود ہو جاتے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عزیز بیت یا حسین، مل کر لگائیے، مل کر لگائیے۔ اگر لبیک یا حسین کا نعرہ بھی لگانا ہے عصمت کے ساتھ لگائیے، یہ نعرہ بہت مقدس نعرہ، یہ نعرہ بہت مقدس نعرہ ہے، مل کے نعرہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عظمت اس نعرے کے اندر یہ ہے کہ اے مولا، 1400 سال پہلے آپ تنہا رہ گئے تھے، اب تنہا نہیں رہنے دیں گے. بحمد اللہ یہ نعرہ ہو یا حیات من الذلہ ہو یا حسینیت کے نام پر اور نعرے، ان نعروں نے اب اپنی طاقت دکھانا شروع کی ہے، اب اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. تو عزیزان محترم، میں نے بہت آپ کا وقت لیا، یہ قبور مقدسہ جو مسمار ہوئی ہیں یہ ایسی ہی ایک قربانی ہے جیسے کربلا میں سید الشہداء کے لاشے کی پامالی کی قربانی، جس کو دیکھنے والا ڈرے کہ اب حسینیت رہے گی یا نہیں رہے گی. اور کوئی بیوی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسا بابصیرت ہو تو 11 محرم کو کمزوری کے عالم میں اعلان کرے کہ یہ قبریں ہمیشہ پامال نہیں رہیں گی، ان پہ عمارتیں بنیں گی، یہاں پہ ظاہر آئیں گے، تمہارے باپ کا نام دنیا میں ہمیشہ لیا جائے گا. جب ان کی کمزوری کا دن ہوتا ہے تو جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ شکست سوچتا ہے، اور جب ان کی کمزوری کا دن ہوتا ہے تو جس کے دل میں بی بی کسی معرفت ہوتی ہے یا ان کی دی ہوئی عطا کی بھی کوئی معرفت ہوتی ہے وہ اس یقین پر ہوتا ہے کہ عزیزو یہ مزار واللہ قطعاً دوبارہ بنیں گے. دنیا کا کوئی ظالم، کوئی جابر ان کو بننے سے نہیں روک سکے گا، یہ بنیں گے. ان کے بنانے والے اسی طرح پامال ہوں گے، رسوا ہوں گے، برباد ہوں گے جیسے اس سے پہلے ان کے فکری اجداد یزیدیت کے ساتھ پامال ہوئے، برباد ہوئے، رسوا ہوئے. یہ انہی کے راستے پر جائیں گے. عزیزو دلوں کو مطمئن رکھیں. بحمد اللہ رب العالمین، آپ کے اور ہمارے اندر سید الشہداء کی محبت نے رسول اللہ کے الفاظ میں ایک ایسی حرارت ڈال دی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. مزارات بقی اس حرارت کو دوبارہ زندگی دے رہے ہیں، یہ ہمیں دوبارہ زندگی دے رہے ہیں. آج بحمد اللہ پوری دنیا کے اندر بقی کے مزارات کے نام کو اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ سب ہو جائے گا. اب کبھی آپ اور میں دوبارہ بیٹھیں تو اس کو سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. صرف ایک کام کرتے رہیں، کم سے کم پورے خلوص کے ساتھ پرچم بقی کو بلند رکھیں، پورے خلوص کے ساتھ. اور یہ سب سے بڑی شرط ہے، جس کام میں ہم نے ذاتی اغراض و مقاصد کو ملوث ہوتے دیکھا اس میں برکت ختم ہو گئی، اس میں نورانیت ختم ہو گئی، اس میں تاثیر بھی ختم ہو گئی. اور جس کام کو لوگوں نے خلوص کے ساتھ دیا، اپنے دل کی نورانیت کے ساتھ انجام دیا، خدا تعالیٰ نے اس میں برکتیں ڈالی. کہیں یہ نہ ہو کہ بقی کے معاملے میں کوئی گروہ دوسرے گروہ کے مقابلے میں آنے کی خاطر اس کو استعمال کرے، کہیں یہ نہ ہو کہ بقی کے معاملے کو کوئی قدس کے مقابلے پر، کوئی کسی اور فکر کے مقابلے پر استعمال کرنے کی کوشش کرے. اگر ایسا ہوا نعوذ باللہ تعالی، اس کی نورانیت کم ہو جائے گی، اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. آپ ہرگز ایسا نہ ہونے دیں. پرچم بقی کو پورے عزت و احترام کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، وقت کے امام کی مظلومیت کو نظر میں رکھتے ہوئے. عزیزو بہت سال پہلے جب میں نے کسی سے پوچھا کہ تم ہندوستان سے پاکستان آئے تو سب سے سخت کام کیا تھا، تو بندے خدا نے مجھے ایک بات بتائی جو میں قطعاً نہیں سمجھ سکا، بالکل نہیں سمجھ سکا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے جذبات میں یہ بات کہی۔ بندے خدا نے مجھ سے کہا کہ ہم جب ہندوستان سے پاکستان آئے تو سب سے سخت کام جو تھا وہ اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر آنا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں نہیں معلوم ہم اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑ کر آئے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں اتنی سختی کون سی ہے، لیکن عزیزوں مجھے تھوڑا سا اس وقت سمجھ میں آیا جب میرے باپ کا انتقال ہوا، مجھے تھوڑا سمجھ میں آیا کہ یہ جو اس نے جملہ کہا اس جملے کا معنی کیا ہے۔ اب میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا، یہ جو قبریں پامال ہوئی ہیں نا ان کا وارث پامالی کا شاہد ہے، یہ جن کی قبریں پامال ہوئی ہیں ان کا بیٹا اپنے اجداد کی قبروں کی پامالی کا عینی شاہد ہے۔ ہم نے اور آپ نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ سیدہ کی قبر پر ایک قبہ تھا جو گرا دیا گیا، وقت کے امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے تو صرف تاریخ میں پڑھا کہ امام مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق تمام کی قبور پامال ہوئی، لیکن وقت کے امام کے لیے ایسا ہے۔ آج تو میری جرأت نہیں ہے کہ میں تفصیل کہوں کتنا سخت ہوگا وقت کے امام کے لیے یہ دیکھنا کہ ان کی اجداد کی قبور پر آل سعود کے جیسے وحشی کھڑے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کے صبر کو اور آپ کی مظلومیت کو ہمارا سلام، آپ کے صبر کو ہمارا سلام، آپ کی مظلومیت کو ہمارا سلام، اور خدا سے کہوں گا خدایا ہمارے کمزور ناتوان ہمارے ضعیف جسموں میں اتنی طاقت دے دے کہ کل ان قبور کو آباد، ان کے مزاروں کو تعمیر کرنے میں ہم بھی کوئی حصہ انجام دے سکے۔ الہی جنہوں نے ان قبور کو منہدم کیا ان کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ عزیزو امام نے جب یہ مرحلہ دیکھا ہوگا کہ جنت البقیع میں قبور منہدم ہو رہی ہوں گی تو میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ شاید بی بی زینب سلام اللہ علیہا وقت کے امام کو تسلی دے رہی ہوں گی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کام امامت کو دلاسا دینا ہے، امامت کے غم میں شریک ہونا ہے۔ آپ کو روایت تو یاد ہے نا کہ جب مقتل سے بیویوں کو گزارا گیا اور تمام بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا، یہ گرانے کا منظر اتنا شدید تھا کہ اس کو امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں بیان کیا۔ بیویاں قبور مبارکہ پہ تشریف لے گئیں، اجساد پہ تشریف لے گئیں، ایک ایک جسد کے اوپر ماتم کرنا شروع کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا صبر و استقامت کا پیکر ہے. جب یہ سواریاں چل رہی تھیں تو چوتھے امام کو دلاسا دیا تھا کہ بیٹا زین العابدین گھبراؤ نہیں، یہ قبریں تعمیر ہوں گی. امام اولاد ہونے کے ناطے سخت امتحان سے گزر رہے تھے، باپ کے بے گور و کفن لاش کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا، دل پر وہ غم طاری تھا جو خدا جانتا تھا. بی بی زینب آئیں اور کہا بیٹا غم نہ کرو، قبریں تعمیر ہوں گی. بصیرت زینبیہ ہزاروں سال کا منظر دیکھ گئی، ہزاروں سال کا منظر بتا گئی. اب یہ زینب خود امام حسین کی قبر مطہر لاش اقدس کے اوپر تشریف لائیے، گویا صبر کا دامن اب بہت کوتاہ ہوا. بس اتنا کیا، قبر لاش کے نزدیک کی مٹی کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، مدینے کا رخ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حسین. اتنے حوصلے والی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، امام صابرین کو صبر کی تلقین کرنے والی، اب جو خود سید الشہداء کے لاشے پر پہنچی اور کیسا لاشا تھا، نہ سر جسم پہ تھا نہ لباس تن پہ تھا، بس مٹی کو اٹھایا، مدینے کا رخ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حسین ہے. اس کا جسم یہاں مٹی اور خون میں ہے، اس کا سر کوفہ کے درباروں میں پھرایا جا رہا ہے. اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. میرا دل کہتا ہے جب قبور جنت البقیع مسمار ہو رہی ہوں گی تو بی بی زینب وقت کے امام سے کہہ رہی ہوں گی کہ بیٹا صبر کرو، یہ قبریں ہمیشہ پامال نہیں رہیں گی، یہ آباد ہوگی. یہاں پہ تمہارے اجداد کے چاہنے والے زیارت کے لیے آئیں گے، تمہارے دشمن برباد ہو گئے. لیکن عزیزو جب بی بی یہ جملات انجام دے رہی تھی، شمر لعین امام زین العابدین کے پاس آیا اور اس سے ان سے کہا کہ زین العابدین سجاد خواتین سے کہو کہ چلیں. امام سجاد کس طرح کہتے ماتمداروں سے کہ چلے، خاموش رہے. اس لہین نے ایک کوڑا امام کی کمر پہ مارا، امام کی کمر خم ہوئی، ایک اور کوڑا مارا اور خم ہوئی، پھر بار بار کوڑے مارے. بی بی زینب تشریف لائی، امام سجاد نے کہا بھوپی اما آپ میرے بابا کا ماتم کریں، سجاد کوڑے گائے گا لیکن حسین کا نام بلند ہوگا. شاید ہمارے وقت کے امام نے بھی یہی کہا ہو، بھوپی اما مہدی صبر کرے گا، مہدی غیبت کی غربت برداشت کرے گا لیکن قبور مقدس پر عمارتیں بنے گی. پروردگارا جنہوں نے قبور مقدسہ کو منہدم کیا، اہل بیت کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار جو آج کی دنیا میں سوچتے سمجھتے ہوئے ان قبور کی دوبارہ تعمیر میں رکاوٹ بن رہے ہیں، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو مزید عزت و سربلندی نصیب فرما، بقی کے پرچم کو، مظلومیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے خدایا ان قبور کے اوپر مزارات کو دوبارہ بنتا ہوا دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما. آل سعود کی ذلت پستی خواری بربادی کا دن دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو برباد فرما، ان کے لشکروں کو منتشر فرما۔ اے خدایا اہل بیت کے پرچم کو عزت و سربلندی نصیب فرما۔ اے خدایا دعائیں تیری حجت کے لیے سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین معتم حسین۔